محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان کا جمال اور اس کا مان یہ واقعی کوئی قیمت اور حقیقت نہیں رکھتا ہے. انسان کی قدر و قیمت، انسان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک اس کے جمال، اس کی خوبصورتی یا اس کے مال سے متعین نہیں ہوتا ہے. انسان کی خارجی چیزیں، انسان کی ظاہری چیزیں اس کو قیمتی نہیں بناتی، بلکہ واقعی وہ چیزیں جو انسان کے اندر ہیں، اس کے اوصاف، اس کے اعمال، یہ انسان کو قیمتی بناتے ہیں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے کاموں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کون گورا ہے، کالا ہے، کس خاندان کا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اللہ کے نزدیک کی کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے. اور اللہ کے نزدیک انسان کا مقام اور مرتبہ رنگ اور نسل اور خوبصورتی کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا ہے. کتنے ہی بدصورت جنت کے حقدار ہیں، کتنے ہی خوبصورت جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں، صورت اصل نہیں ہوتی. اس لیے کہ صورت کسبی نہیں ہوتی. انسان اپنا چہرہ خود چنتا نہیں، یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خلق سے تعلق رکھتا ہے، یہ خلقی چیز ہے، خلقی نہیں ہے. انسان کا اپنا کسب وہ نہیں. صورت جیسی اللہ نے دی، ای صورت ما شاء ربک، اللہ نے جس صورت میں چاہا اس کو ڈال دیا. تو صورت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالی نے خود اپنے کردار کو بنانے کی ذمہ داری دی ہے. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، تو اللہ تعالی نے کامیابی، فلاح اس پر رکھی جو اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے باطن کی اصلاح کرے، اپنے اندر کو سنوارے. صورت کوئی معنی نہیں رکھتی. اور مال فی ذاتی نہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر جنت کا وعدہ ہو کہ فلاں آپ کے مالدار ہے جنت بھی نہیں. مال کا استعمال انسان کو قیمتی بناتا ہے. اب استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. فی نفسی، مال کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی، اللہ کا قرب نہیں ملتا ہے. وہ دنیا کی زینت ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہاں ایک آدمی کے پاس مال ہو، اس کے اطراف لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں ایک انسان کے پاس مال ہو، دنیا کی زیب و زینت کو خرید سکتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں. لہذا مال دنیا میں مقام گراتا ہے، اللہ کے پاس نہیں. ہاں، مال اگر صحیح طور سے آدمی استعمال کرے، خیر میں خرچ کرے، اللہ کی مرضیات کے مطابق اس کو لٹائے، اب جا کر یہ آدمی قیمتی بنتا ہے. لیکن فی نفسی کی مال کا حصول، مال کا مالک بننا انسان کو قیمتی بناتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ دیکھتا ہی نہیں کہ تمہاری صورت کیسی ہے، صورت کی بنیاد پر ثواب ملے. گورا ہے تو زیادہ، کالا ہے تو کم، حبشی ہے تو کم، عرب ہے تو زیادہ نہیں. تمہارے مال کی بنیاد پر نہیں، زیادہ مال دیا تھوڑا دیا، زیادہ مالدار ہے کم مال والا ہے، نہیں، اندر کیا ہے، کس نیت کی بنیاد پر مال خرچ کیا، کروڑوں لٹا ہے لیکن نام کے لیے نہیں، اور ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر کچھ چیز دے دی، تو یہ جو چیز ہے چھوٹی ہے لیکن اس کے پیچھے کام کرنے والی نیت جو دل میں ہے وہ قیمتی ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں خیر خواہی ہے، اس میں دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، اس چیز کے پیچھے، اس مال کے پیچھے انسان کے قلب کے احوال ایسے، یہ اس چھوٹی چیز کو بھی قیمتی بنا دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تمہاری صورت و مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تمہارے دل کیسے، تمہارے اعمال کیسے، کہ انسان کے قلب کی کیفیت کیا، دو چیزیں یہاں پر آئیں، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیسی ہیں، اخلاص ہے یا ریا، وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، صالح ہیں یا طالح ہیں، کیسے تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال سنت کے مطابق ہیں یا خواہش کی بنیاد پر، بدعت ہیں یا وہ نبی کی پیروی میں سنت ہے، کیا تو قلب کے احوال اور جسم سے صادر ہونے والے اعمال یہ انسان کی قیمت طے کرتے ہیں. خارجی چیزیں نہیں، ملکیت نہیں، لہذا انسان کو اپنی ساری توجہ اس پر لگانی چاہیے. آدمی اچھا گھر ہو جائے، اچھا قالین، اچھی چھت، اچھا اچھی دیواریں، رنگ روغن اور سب، اور اچھا لباس ہو، اچھا انسان کے پاس، اس کے پاس موٹر گاڑی ہو، سب اس کے پاس اچھا، اندر کیا ہے، اندر کیا ہے، اندر اس نے کیا بنایا، دل کو اس نے اپنے کیسے مزین کیا. اصل نور گھر میں اچھے بلب لگانے سے نہیں آئے گا، اصل نور وہ ہے جو دل کے اندھیرے کو دور کرے، جس میں ایمان کا نور ہو، جس میں تقویٰ کا نور ہو، ایسا قلب جو خیر اور صفات سے معمور ہو، جس میں یقین ہو شک نہ ہو، جس میں قبول ہو رد نہ ہو، جس کے اندر محبت اللہ کی ہو غفلت نہ ہو، جس کے اندر خشوع ہو اور جس کے اندر خشیت ہو، جس کے اندر اللہ رب العالمین کے احکام کے لیے آمادگی ہو، جس کے لیے اندر خیر خواہی ہو مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر، ایسا قلب جو اچھے اوصاف سے معمور ہو، یہ حاصل کرنے کا کام. ہم دنیا کی چیزوں کے اور اپنے ظاہر کے سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اندر ویسا ہی بنجر اور ویسا ہی کھنڈر. اندر جو ہے بنجر اور کھنڈر ویسی پڑا ہوا ہے، اس کو کب ہم بنائیں گے، اس کو کب ہم سنواریں گے. اصل زندگی کا کام یہ ہے، اصل اللہ نے جو ہم کو ذمہ داری دی وہ یہ، باہر نہیں اندر، شروعات اندر سے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جسم بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک بدلتا رہتا ہے، ایک حال میں نہیں، اور لاغر ہو جاتا ہے، بڑھاپا جب آتا ہے، آخری زندگی کے ایام ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، جسم ساتھ چھوڑتا ہے، یہ اصل نہیں. لیکن اندر کا باطن صحیح ہو، اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتے ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنۃ. اے طیب روح، یا ایتھا النفس المطمئنۃ، اطمینان والی روح، کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت اس کے اندر اطمینان، وہ دین پر مطمئن، اللہ کی شریعت پر مطمئن، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن، زندگی میں جو بھی حال ہے رضیت باللہ ربا، دل اس کا مطمئن ہو، وہ اللہ کی شریعت سے مزاحمت نہ کرے، نہ اللہ کے شرعی فیصلوں میں مزاحمت ہو، نہ اللہ کے تقدیر والے فیصلوں پر مزاحمت. قبول. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد، اللہ سے راضی. یہ حال اگر قلب کا ہے، موت کے وقت آپ دیکھیے اس سے کہا جاتا ہے وہ روح جو مطمئن ہے، چل ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً، چل لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا، شامل ہو جا میرے بندوں میں، نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی موت ہوتے ہی اس کی روح جنت میں جاتی ہے. کیونکہ روح نکلتے ہو کہا جا رہا فادخلی جنتی، داخل ہو جا، اسی وقت کہا جاتا ہے، وہ روح سے کہا جاتا ہے. لہذا وہ اس لائق بنتی ہے روح کہ دنیا کے اس بنجر خانے سے، اس قید خانے سے نکل کر وہ جنت کے آرام خانے میں اس کو جگہ دی جائے. یہ لیاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ روح کی ترقی سے. جسم تو چھوڑ کے جا رہا ہے نا، جسم تو چھوڑ کے جا رہا ہے، اصل تو روح. تو ہماری ساری محنت، ہماری ساری توجہ جسم پر ہوتی ہے. ذرا سا زخم آ گیا فوراً جا کے دوائی، ذرا سا جسم میں کوئی پرابلم ہے فوراً ڈاکٹر، دانت میں ہے، آنکھ میں ہے، کان میں ہے، ہاتھ پاؤں میں ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آ گئی فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے. کیوں؟ بیماری علاج کرنا پڑے، ذرا سا بخار آ گیا فوراً دوائی. لیکن روح کی بیماریوں میں انسان سالوں سال پڑا رہتا ہے، اس کے لیے، اس کے علاج کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے. اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کے نزدیک قلبی امراض کے سلسلے میں اتنی توجہ نہیں ہے جتنی جسمانی امراض کے سلسلے میں. وہ دل کی بیماریوں کے علاج کو اتنا ضروری نہیں سمجھتا. حالانکہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن مال فائدہ نہیں دے گا، اولاد کام نہیں آئے گا، نہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت، نہ اسباب، نہ احباب. اسباب کام نہیں آئے، جو کچھ جمع کیا تھا سارا مال، گھر بار پیسہ اور یہ وہ گاڑی موٹر، سب یہ سب مال، مال کام نہیں آئے گا. اس کے دنیوی اسباب جو اس نے جمع کیے کام نہیں آئے، یعنی اس کو اللہ کے تقرب یا جہنم سے دوری، جنت سے قرب نہیں مل پائے گا. اس دنیا پر کس کے پاس مال تھا؟ ولا بنو احباب، نہ اسباب نہ احباب، کام نہیں آئے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. اولاد بھی بھاگی، اولاد کام نہیں آئے، خصوصاً وہ اولاد جس کو دنیا میں ترقی دی لیکن دین کی تربیت نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون، لیکن کام آئے گا تو کیا ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں کام آئے گا یہ کہ ایک انسان اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر. معلوم ہوا کہ آخرت کی نجات کے لیے قلب کی سلامتی شرط ہے. آخرت کی نجات کے لیے قلب کی سلامتی شرط ہے. اس کے بغیر دل اگر آدمی کا سلامت دنیا سے آخرت میں نہ جائے تو اس انسان کی نجات نہیں ہوگی. بطور شرط اللہ نے کہا کام نہیں آئے گا، ہاں کام آئے گا تو یہ آئے گا. آدمی کے واقعی کام آنے والی چیز یہ کہ آدمی دنیا میں اپنے قلب کی نگرانی اپنے جسم سے زیادہ رکھے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اگر آدمی کے دل میں، اگر ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کے دل میں جو ہے والو آپ کا خراب ہو گیا ہے، آدمی کو بہت ٹینشن ہوتا ہے. لیکن دل کا یقین خراب ہو گیا اتنا ٹینشن نہیں، دل میں تقویٰ کم ہو گیا اتنا ٹینشن نہیں، دل میں اللہ کی محبت دنیا کے مقابلے میں کم ہو گئی، اتنا ٹینشن نہیں، قلب کا باطلی بگاڑ اس بارے میں ہم کو اتنا احساس نہیں ہے. ہاں ظاہری بگاڑ، مادی بگاڑ، جسمانی بگاڑ، اس کے بارے میں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اٹھنا چاہیے، بدام کا دکھتا ہے.
ایک اعلان یہ سن لیں کہ عشاء کا وقت پروگرام کے اختتام تک مؤخر کیا گیا ہے، پروگرام کے بعد اذان اور نماز باجماعت یہیں پر ادا کی جائے گی انشاءاللہ. تو خلاصہ کلام یہ کہ آخرت کی دنیا میں انسان کے مال و اسباب اس کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ انسان کے کام یہ آئے گا کہ وہ دنیا میں اپنے باطن کی اصلاح کر کے اللہ کے ہاں حاضر ہوا ہے. اور اپنے باطن کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو اچھی صفات سے مزین کریں اور بری صفات و اوصاف سے اپنے دل کو پاک کریں. یہ اگر آدمی کرتا ہے تو چاہے وہ دنیا میں غریب ہو، فقیر ہو، تندرست ہو، محتاج ہو، اس کے پاس ڈگری نہ ہو، وہ بدصورت ہو، بیمار ہو، کیسا بھی، اگر اپنے اندر کو اس نے صحیح بنایا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے، وہ عزت کا حقدار ہے، وہ جنت کے لائق ہے. لہذا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً انسان کی نگاہ باہر زیادہ ہوتی ہے، اندر کام. کامیاب انسان وہ ہے کہ وہ اندر کا خیال زیادہ رکھے، اپنے اندر، اپنے دل میں ہمیشہ اس کی نگرانی کریں کہ دل میں یقین، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ پر توکل اور اسی طرح سے وہ سارے اوصاف جو قرآن و سنت میں آئے ہیں وہ اوصاف اپنے قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں گے کہ اعمال کی قیمت ان کی قدر قلب کے اوصاف سے بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے بھی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین یصلون. اللہ نے کیا فرمایا, کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, جن کی نماز میں اللہ تعالی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے سامنے اللہ کے آگے فرما بردار غلام کی طرح کھڑے رہو. تو اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ قلب کی کیفیت سے ہوگا. ایک آدمی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے, بے پرواہی لاپرواہی کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی احساس نہیں, یہ منافقین کی نماز ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا أُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ منافقین کی نماز کیسی ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا أُسَالَى, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستاتے ہوئے اور ایسے کہ دل نہیں چاہتا ہے. يُرَاءُونَ النَّاسَ, محض دکھاوے کے لیے اٹھتے ہیں نماز کے لیے. نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا, آخرت کی کامیابی, اللہ کا قرب, بندگی کے جذبات کی تسکین, اس کی بھی نہیں کہاں وہ اور کہاں یہ چیزیں. ان کا نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے بھائی لوگوں میں نمازی کہلائیں تاکہ ہمارے بارے میں کوئی شک میں نہ پڑے کہ کہیں منافق تو نہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ والا عمل بندوں کے لیے کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے عمل کی ذلت کیا ہو سکتی کہ جو اللہ کے لیے عمل ہے وہ بندوں کے لیے کیا جائے, جو بڑے کے لیے ہے احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے ہے وہ مخلوق اور کم تر انسان کے لیے کیا جائے. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اللہ کو یاد نہیں کرتے بہت تھوڑا, اتنا تھوڑا کہ جو کچھ نفع دیتے ہیں, جو کچھ نفع دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ نے منافقین کی قلبی کیفیات بیان کرتے ہوئے کہا یہ ان کی نماز ہے. اللہ کا دھیان نہ ہونا, دکھاوے کی نیت ہونا, نماز سے بے رغبتی اور ناپسندیدگی ہونا, یہ منافقین کا معاملہ. یہ سارے قلبی اوصاف نہیں, یہ سارے قلبی اوصاف کا نتیجہ ہے. اور دوسرے اس کی بالمقابل آپ ایمان والوں کے بارے میں دیکھیے اللہ کیا فرمایا, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالی کی عظمت کے احساس سے جھکے جھکے رہتے ہیں, ان کے قلوب میں جھکاؤ ہوتا ہے. وہ اللہ تعالی کی عظمت, اس کے خوف اور اس کی خشیت سے اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں, نہ صرف نماز میں بلکہ نماز کے باہر بھی. نماز کے باہر وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو انکساری کے ساتھ, توازوں کے ساتھ, اکڑ اور گھمنڈ سے بچتے ہوئے چلتے ہیں. قلوب کی کیفیات کی اللہ نے, آپ پورا قرآن پڑھ لیجیے آپ کو ملے گا کہ قلوب کے اوصاف کی تعریف اللہ نے کی مجرد, اور اعمال کا تذکرہ کیا تو اعمال میں بھی اللہ نے اوصاف کو ذکر کیا. آپ کئی جگہ قرآن کریم میں دیکھیے ان کی عبادات, ان کے اعمال میں اوصاف اللہ نے بیان کیا قلب کی کیفیات. تو ایک انسان کا دل اگر اعلیٰ ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے, اور اگر دل آدمی کا بگڑ جائے بڑے بڑے اعمال بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کے لیے کیفیت بہت ضروری ہے. اعمال کی قیمت قلوب کی کیفیات طے کرتی ہے. لہذا ایک انسان کے لیے جو بات میں نے کہی اس کا جو بلباب یہ ہے, اس کا اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے قلب کے بارے میں خاص بات بتائی کہ قیامت کے دن صورتیں یا قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. کام آئے گا تو یہ کہ انسان اللہ کے ہاں قلب سلیم لے کر حاضر ہو. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں سلامت رکھنا ضروری ہے اپنے دل کو, بگاڑ سے بچانا ضروری ہے. آدمی کھانے کو بچاتا ہے، گرم کر کے رکھتا ہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو. آدمی دودھ کو بچاتا ہے تاکہ دودھ پھٹ نہ جائے. آدمی اپنی کتنی ساری چیزوں کو بچاتا ہے بگاڑ سے. من بعد اولا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دل کو بچائے بگڑنے سے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو دن بھر میں اپنا دن کے سارے کام کاج ختم کر کے آخر میں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آج پورا دن چلا گیا، میرے ایمان میں ترقی ہوئی یا تنزل ہوئی، میرا یقین بڑا یا گھٹا، میری محبت میں اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ترقی ہوئی یا اس میں زوال پیدا ہوا، میری زندگی میں اللہ کا خوف آیا یا بے پرواہی. ہم اپنے دلوں کا جائزہ نہیں لیتے، لہٰذا یہ بہت ضروری. تو بہت سی بیماریاں ہیں جو دل کو خراب کرتی ہیں. قلب سلیم، سلامت دل. کس سے سلامت؟ سلامت ان تمام برائیوں سے جو دل کو اللہ سے دور کرتی ہے، دلوں کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اور ایک انسان کے قلب کا اللہ سے متعلق رہنا اس کی حیات کے لیے ضروری، اور اللہ سے اس کا منقطع ہونا اس کے لیے دنیا میں موت ہے. ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی یاد آدمی کے دل کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. اللہ کی یاد یعنی اللہ سے جڑے رہنا، اللہ کو یاد کرنا، آدمی کا دل اللہ سے جڑا ہے، یہ اس کے دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. کہتے ہیں دیکھو، اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور انہوں نے ہم کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا. سوچو کیا ہوگا. دو مرحلے اس کے ہیں. پہلا مرحلہ، مچھلی تڑپے گی. دوسرا مرحلہ، مر جائے گی. یہی حال قلب کا ہوتا ہے اللہ سے جب اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. پہلے مرحلے میں دل میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے. یہ اضطراب بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ غفلت اور یہ دوری قلب کی موت کا سبب بنتی ہے. انسان زندہ ہے، دل دھڑک رہا ہے، لیکن روحانی سطح پر دل مر چکا ہے. دل کی موت انسان کی موت سے زیادہ سنگین ہے. اس لیے کہ انسان کی موت اگر وہ صالح ہیں اس کو اللہ سے ملاتی ہے، ارجع الی ربک، اس کو اللہ سے موت ملاتی ہے. لیکن دل کی موت جب ہو جاتی ہے تو پھر دل کی موت جب ہوتی تو بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے، اللہ سے کٹ جاتا ہے. اس سے بڑھ کے سزا کیا ہے انسان کی؟ اور اللہ اس سے ناراض ہو، یہ اور بڑی سزا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے. دل کی حفاظت میں پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ دل میں قساوت پیدا نہ ہو، دل میں سختی پیدا نہ ہو. اس لیے کہ دل کی سختی خالق اور مخلوق دونوں سے دوری کا سبب بنتی ہے. دل کی سختی انسان کے قلب سے بھلائی اور برائی کی تفریق کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کے احساس کو ختم کر دیتی ہے. کیفیات سے انسان کا دل عاری ہو جاتا ہے، دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود کے بارے میں کہا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، ایک کے بعد ایک جب تم نافرمانی کرتے چلے گئے اللہ کی، اللہ کے حکموں کو توڑتے چلے گئے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے. او اشد قسوۃ، یا اس سے زیادہ. یہ قرآن کی بلاغت کا انداز ہے کہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو پہلے ایک چیز بیان کی جاتی تھی، اس کے بعد اس سے اوپر کی بیان کی جاتی ہے کہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو یہ عیب ہے کہ انسان کا دل سخت ہو. یہ بیماری ہے، یہ نقصان ہے، یہ ناکامی ہے کہ ایک انسان کا دل دنیا میں سخت ہو جائے۔ لیکن قساوت قلبی کیا ہے، دل کی سختی کیا ہے؟ اس سلسلے میں العز بن عبد السلام کہتے ہیں، القسوة تصلب القلب ونبوته عن اتباع الحق۔ قساوت قلب جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی یہاں پر، برائی کی ہے یہود کے سلسلے میں، دل کی سختی کیا ہے، مطلب ہوتا کیا ہے؟ آدمی کے دل میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دل کے جذبات اور احساسات مانگ ہو جاتے ہیں، آدمی کے دل سے کیفیات سلب ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دو، حق اور خیر سے اس کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ یہ دو بیماریاں اگر دل میں آ جائیں، دل برباد ہو گیا، دل سخت ہو گیا۔ آدمی کے دل کا سخت ہونا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک انسان کے دل میں وہ پتھر کی طرح ہو جائے، جذباتی نہیں۔ زمین کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے، بارش ہوتی ہے، مٹی میں بارش ہوئی، وہ مٹی اس کو قبول کرتی ہے، اور اگر بیج ہو اس میں تو پھر اس کی لہلہاتی فصل دیتی ہے، اس کو جذب کرتی ہے۔ خیر کو وہ مٹی، بارش کو، پانی کو، اللہ کی طرف سے برسنے والی رحمت کو، وہ زمین اگر نرم ہو اس کو جذب کر لیتی ہے۔ اسی طرح قلب اگر نرم ہے، اپنی اصل پر باقی ہے، بلکہ مزین ہے اور مصفہ ہے، تو وہ جو قلب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جب خیر کا پیغام ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات جب اس کے دل پر برستی ہے، تو پھر اس کے اندر وہ قبولیت ہوتی ہے، اس کو قبول کر کے وہ خیر دیتا ہے اس کے بدلے میں، اور اس کے لیے جو ہے وہ خیر کو پیدا کرتا ہے، خیر کی بات کو سنتا ہے، خشیت کا ثبوت دیتا ہے، یقین کی بات کو سنتا ہے، یقین کا ثبوت دیتا ہے، اس سے وہ چیز صادر ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ قلب جواب دیتا ہے اللہ کی طرف سے مطالبوں کا۔ نہیں تو جیسے پتھر ہوتا ہے، چٹان ہوتی ہے، بارش اس پر ہوئی، بہتی نکل گئی، نہیں رکتی، کچھ اگتا بھی نہیں اور وہ پانی رکتا بھی، اس پتھر کو اس پانی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو قساوت قلبی جو ہے، یہ ایک بلا ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، اس سے انسان کو حق سے فائدہ نہیں، بلکہ وہ پتھر کا پتھر رہتا ہے، نہ پانی کو جذب کرتا ہے، نہ فصل دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ نبوت، وہ نبوت کے معنی عربی زبان میں کہتے ہیں میلان، اعراض، جفا، جفوہ اس بات نہیں ہے کہ دل کا حق سے، خیر سے اعراض کرنا، وہ دل خیر کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، وہ خیر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی طرف بندگی کے جذبات اور اللہ سے محبت، اور یہ سارے جذبات نہیں ہوتا، نہیں، شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دل کی سختی اعلیٰ کیفیات کی بجائے، من و سلوا کی بجائے، ساگ اور زمین سے اگنے والی گھٹیا چیزوں کی طرف دل کو لے جاتا ہے۔ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ وہ آسمانی نعمت کی بجائے زمینی نعمتوں میں کھو جاتا ہے، وہ روحانی خیر کی بجائے محض جسمانی تلذذ، جسمانی لذتوں کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کے دل کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دل سخت ہو چکا ہے۔ اسی لیے آپ یہود کو دیکھیں، سارے خرافات ان میں آ گئی، آسمان سے من و سلوہ نازل نہیں ہونے چاہیے، وہ زمین سے جو ککڑی اور یہ اور وہ ہم کو چاہیے، دالیں، ساگ اور نہ جانے کیا کیا، وہ سب ہم کو چاہیے، آسمانی نعمت نہیں، دنیاوی لذتوں کی شہدائی بن جاتے ہیں، روحانی تو ان کو نہیں چاہیے، ان کو جسمانی لذتیں چاہیے، فکری لذت نہیں، قلبی لذتیں نہیں، جسمانی، دنیا، دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی ساری نعمتیں، اس میں آدمی لگ جاتا ہے۔ تو حق سے اعراض، اور اتنا اعراض کہ پھر نبی حق لے کر آئے تو نبیوں کی مخالفت، بلکہ نبیوں کے قتل کرنے کے لیے تیار۔ دل میں جب سختی آ جاتی ہے تو اعتراف حق کی بجائے آدمی حق کا دشمن بن جاتا ہے، بجائے حق کو قبول کرنے کے وہ حق کا دشمن بن جاتا ہے. کب ہوتا ہے یہ؟ جب دل سے خشیت اور خوف اور اللہ تعالیٰ کی یہاں جواب دہی کا احساس نکل جاتا ہے. آپ یہود کی تاریخ کو دیکھیے، نبیوں کے دشمن بن گئے، دین میں تحریفات کی، حلال حرام کی تبلیغ ختم کر دی، اپنی خواہشات کی بنیاد پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا. نبی اصلاح کے لیے آئے تو نبیوں کی بات ماننے کی بجائے نبیوں کے دشمن ہو گئے. اس سارا بگاڑ قلوب کی سختی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. بہت ڈینجر چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے قلب کا خیال رکھے. اپنے چہرے کو آدمی روزانہ دھوتا ہے، کالی کرگی تو پوچھتا ہے، اس کی زینت کا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ چہرہ اس کی عزت ہے. چہرہ مخلوق کے سامنے اس کی عزت ہے، خالق کے سامنے یہ ہے. خالق کے سامنے اگر واقعی عزت والی چیز ہے تو آدمی کا دل. اسی لیے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صوركم، صورتوں کا کوئی معاملہ نہیں، کیسی بھی صورت ہوتی ہے، خالق تو ہے، ڈھالنے والا وہ ہے، دل تو نے بنایا کہ نہیں سکتی. تو مخلوق کے نزدیک جیسے چہرے کی حیثیت ہے، خالق کے نزدیک ویسے قلب کی حیثیت ہے، بلکہ اس سے زیادہ. لہذا مخلوق کے لیے ہم چہرے کی زینت کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. نکاح میں جا رہا ہے، مسجد کے لیے جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، چہرہ آرا دھو کے ایک دم خوبصورت کنگھی ونگھی کر کے ایک دم اوکے باہر جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہے. قلب اللہ وہ دیکھے گا، اس کی تیاری کیا ہے، اس کی زینت کا کیا ہے تمام. لہذا آدمی کو اس بارے میں چوکنا رہنا چاہیے. چہرے پہ اگر دبا لگ جائے، کھانے میں کچھ لگ جائے، وہ اسی دن بھر گھومے گا نہیں، چاہے وہ چیز نجس نہ ہو، بھائی کھایا کچھ اور لگ گیا ہمیں یہاں، وہ اسی دن بھر گھومے گا. کوئی بتا دے تو پہلے پانی ڈھونڈے گا، کسی طرح سے پہنچ لے، رومال سے پانی سے دھو لے اتنا، اور دل پر دھبے ایک کے بعد ایک لگتے چلے جائیں اور آدمی اس کے لیے خیال نہ کرے تو یہ کتنی افسوس کی چیز ہے. لہذا قلوب کی صفائی اور قلوب کی تلیین، ان کو نرم کرنے کے لیے آدمی کو ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے اور قلب کی قساوت سے بچنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں، جو کیا نقصانات ہیں. ایک تین چیزیں ہم دیکھیں گے. نمبر ایک، دل کے سخت ہونے کے نقصانات کیا ہیں. دو، دل سخت کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تین، دل جب سخت ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے. تین باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. نمبر ایک، دلوں کی سختی کے نقصان کیا ہیں. نمبر ایک، وعظ و نصیحت کا اثر نہ ہو. آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے، پہلا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے. کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، ساری سفر ہو رہی، اس کو رونا نہیں آ رہا. کسی کو دیکھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو رونا دعا میں نہیں آ رہا. قرآن و حدیث کی مجلس ہے، اس میں سن رہا ہے بات، سب جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، آخرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کا دل اس سے اثر نہیں لے رہا ہے، اس کے لیے ایک عادی بات ہوتی ہے. لیکن اچانک آ کے کوئی کہہ دے کہ تمہارا گھر جل گیا، تمہارا فلاں نقصان ہو گیا، تمہارے عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً دل میں اس کو دھکا لگتا ہے. لیکن آخرت برباد ہو جائے کوئی احساس نہیں. دل جب سخت ہو جاتا ہے تو انسان کا یہ حال ہوتا ہے. وعظ و نصیحت کا اثر انسان کے دل پر نہیں پڑتا، اور دل میں وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. دل کی سختی میں یہ ہوتا ہے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا قسى القلب قحطت العين، آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں قحط پڑ جاتا ہے. کیا مطلب؟ انسان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. وہ بڑی سے بڑی بات سنے گا، جہنم کی، آخرت کی، قیامت کی، انبیاء کے واقعات، اللہ رب العالمین کی عظمت اور ساری گناہوں کے بارے میں، گناہوں کا انجام، قوموں کے واقعات سب سنے گا، لیکن اس کے باوجود چاہے مجمع میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے قرآن پڑھ کے ہو، چاہے دعا میں ہو، چاہے نماز میں ہو، اس کے دل میں وہ رقت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. اس لیے کہ آنکھوں میں آنسو کا آنا دل کی رقت کا نتیجہ ہوتا ہے. برتن جب بھر جاتا ہے تو بہتا ہے، دل کے اندر جب جذبات امڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور آنسو نکل آتے ہیں. وہ جذبات کا نتیجہ ہوتے ہیں, آنسو جذبات کے غلبے کا نتیجہ ہوتے ہیں. انسان کے دل میں غم اور اس کے دل کے اندر ندامت اور اس کے اندر خوف جب بھر جاتا ہے, اس کے نتیجے میں انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کہتے ہیں اذا قس القلب قحطت العين, جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے آنکھیں اس کی نم نہیں ہوتی. حالانکہ نیک بندوں کا حال کیا ہے, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, کہ نیک بندہ عرش کے سائے میں جو ہوگا وہ کون, کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. جب دل اپنی سلامتی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے تو پھر انسان بس اللہ کو یاد کرتا ہے, تو اللہ کے احسانات اور اپنی تقصیر ان دونوں کے تفکر اور ان دونوں میں غور و فکر کر کے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کتنے احسان اللہ نے کیا, میں نے کیا کیا, میں نے اللہ کا ہمیشہ حکم توڑا اور کیا ہوگا میرا آخرت میں, میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی, میں نے سارے مواقع خیر کے برباد کر دیے. آدمی کو ندامت کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. تو یہ ایک انسان کا حال ہے جو نیک ہے, جس نے اپنے قلب کو سنبھال کے رکھا ہے. اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کو احساس ہی ختم ہو چکا ہے, اس کی نزدیک آخرت اور وہ معاملات اللہ کے ساتھ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں, تو آدمی کی آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں کما ان البدل اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب, کہتے ہیں جیسے ایک انسان کا بدن جب بیمار ہوتا ہے تو کھانے پینے سے واقعی اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے, اسی طرح سے وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا مَرِضَ بِالشَّهَوَاتِ لَمْ تَنْجَحْ فِيهِ الْمَوَاعِظُ, کہتے ہیں ایسے ہی جب دل شہوتوں کی سبب بیمار ہو جاتا ہے, شہوتوں کے سبب دل جب بیمار ہو جاتا ہے تو وعظ و نصیحت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. جب جسم بیمار ہو, آدمی کے جسم میں بیماری ہے, اس کو نہ کھانے کی لذت محسوس ہوتی ہے نہ کھانے سے نفع ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کا دل جب شہوتوں کا بیمار ہو تو پھر وعظ و نصیحت جو اس کی روح کی غذا ہے, اس کی روحانی ترقی کا سبب ہے, اس کے قلب کی اصلاح اور حیات کے لیے گویا کہ بارش کی طرح ہے, ان مواعظ اور نصیحتوں سے اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا جب صحت مند ہوتا ہے, جسم جب صحیح سالم ہوتا ہے, آدمی صحت مند ہوتا ہے, کھانا کھاتا ہے, جس اس کی زبان پر اس کی لذت محسوس ہوتی ہے, میٹھی چیز تیکھی چیز کھائے جو بھی کھاتا ہے آدمی, اس کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے, اور عمدہ کھانا ہوگا واقعی محسوس ہوتا ہے کھانا اچھا ہے. لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے, اچھے سے اچھا کھانا اس کو آپ کھلا دو, وہ کیا کہے گا, کڑوا ہے. کیا ہے کھانا, کڑوا ہے. کھانا کڑوا نہیں ہے, تیری زبان کا ذائقہ بگڑ چکا ہے, تیری زبان کی پرکھنے کی اور چکھنے کی اور لذت کی صلاحیت بگڑ چکی ہے تیری بیماری کی وجہ سے. اسی طرح سے انسان کا قلب ہے, جب اس میں بگاڑ آتا ہے تو پھر خیر بھی شر لگنے لگتی ہے. انسان کو بھلائی بھی اس کی لذت واقعی محسوس نہیں ہوتی ہے. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب میں قساوت آنے سے, شہوتوں کا مریض ہونے سے اپنے قلب کو بچائے رکھے. یہ پہلا نقصان ہے کہ دل جب سخت ہوتا ہے تو دعاؤں سے اور وعظ و نصیحت سے انسان کے دل میں تحریک پیدا نہیں ہوتی, اس کے دل پر اثرات مرتب نہیں ہوتے, دل بیمار رہتا ہے اور اس کو بعض اوقات بجائے اچھے اثرات کے برے اثرات ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب خطبہ دیتا ہے, کسی بات پر رد کرتا ہے, وعیدیں سناتا ہے, اور بجائے اس کے کہ ایک آدمی جب اس میں مبتلا ہے اس بیماری کی وجہ سے اپنی اصلاح کی طرف راغب ہو, وہ خطیب سے نفرت کرنے لگتا ہے کہ اس نے میری برائی کو نمایاں کیا ہے, اگرچہ اس کا نام لے کے نہیں کہا ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف راغب ہوتا, اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ میری برائی کر رہا ہے, تو اس کو اس کا واضح بھی پسند نہیں آتا ہے, چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا شیدائی ہو چکا ہے وہ خواہشات کا کہ اس کے خلاف سننے کی بھی طاقت نہیں، اب وہ دشمن ہو چکا ہے نصیحت کا. یہ حال کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کی غلامی کی بجائے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، پھر خواہشات کی لذتوں کی غلامی کے سبب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت بھی اس کو نفع نہیں دیتی، بلکہ وہ چڑھتا ہے اس کے اوپر. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہے، ہمارا حال یہ اس نوبت کو پہنچ چکا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے اور ہمارے دل میں سختی پیدا ہو چکی ہے، یا تو ابتدائی شکل میں ہے یا انتہائی شکل میں. تو یہ پہلی چیز ہے. نمبر دو، دلوں کی سختی جہاں خالق سے ایک انسان کو دور کرتی ہے، وہی مخلوق سے بھی دور کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل جب سخت ہوتا ہے تو زبان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سخت دل سے سخت زبان پیدا ہوتی، جنم لیتی ہے. آدمی کے دل میں جب نرمی ختم ہو جاتی ہے، رقت اور اس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے رافت نہیں ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کا زبان لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے لگتا ہے. جب اس کا دل بگڑتا ہے تو اس کی زبان سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، اور نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے پرائے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے فرماتا ہے اور آپ کے اوصاف بتلاتے فرماتا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہ. اے نبی، یہ آپ کے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. فبما رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ سخت زبان یا سخت دل ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں آپ سے کٹ کے دور ہو جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سخت زبان اور سخت دل لوگوں کو دور کرتے ہیں. اور سخت زبان کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. کلام انسان کی فکر کا نتیجہ ہے. آدمی کی گفتگو کیا ہے؟ آدمی جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے. تو آدمی سوچتا، آدمی کے قلب میں افکار جو پیدا ہوتے ہیں، زبان سے وہی گفتار نکلتی ہے. جب افکار بگڑتے ہیں تو گفتار بھی بگڑتی ہے. جب قلب بگڑتا ہے تو انسان کا کلام بھی بگڑتا ہے. یہاں سختی آتی ہے تو یہاں بھی سختی آتی ہے. اور جب زبان میں سختی آتی ہے، جب تک دل میں سختی تھی اور بات تھی، لیکن جب زبان میں سختی آتی ہے تو بندے اس سے دور ہوتے ہیں، لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، رشتے دار دور ہو جاتے ہیں، دوست احباب دور ہو جاتے ہیں. انسان دوسروں کو اپنے سے دور کرتا ہے اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے. لیکن یہ زبان کی سختی آتی کہاں سے ہے؟ زبان کی سختی آتی ہے آدمی کے دل کی سختی سے. لہذا یہاں پر کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے آس پاس یہ لوگ چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. لہذا یہ دوسرا نقصان ہے کہ خالق بھی دور، مخلوق بھی دور ہے. دلوں کی سختی کی وجہ سے افتراق پیدا ہوتا ہے، اور دلوں کی نرمی کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے اتفاق پیدا ہوتا ہے. صحابہ کی تعریف کیا کی اللہ تعالیٰ نے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ ترحم کا سلوک کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے والے ہیں. تو اتفاق کے لیے، قوم کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ضروری ہے، لیکن ہمدردی کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. جب دل سے نرمی نکل جاتی ہے تو آدمی میں ہمدردی نہیں رہتی ہے، اور جب ہمدردی نہیں رہتی ہے تو آدمی سخت ہو جاتا ہے، سخت زبان سے لوگوں کو دور کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، دل توڑتا ہے، اور لوگ آپس میں بکھر جاتے ہیں. تو دلوں کی سختی سماج کے افتراق کا سبب ہے. دلوں کی نرمی سماج کو باندھنے اور قریب کرنے کا ایک سبب ہے. لہذا یہ دوسرا نقصان ہے دلوں کی سختی کا. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ دل کی سختی حق کی قبولیت میں مانے بن جاتی ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے، اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا وہ آدمی جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابے داری کے لیے پھیلا دیا، اس کی تنگی کو دور کر دیا، اس کو مطمئن کر دیا، اس کے دل کو پھیلا دیا، اس کے سینے کو پھیلا کر دل کو اس پر جمع دیا. اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے جس کا شرع صدر کر دیا ہو، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور پھر یہ کہ وہ اپنے رب کے نور کی بنیاد پر چلتا ہے، اس کے قدم اللہ کی دی ہوئی نور اور بصیرت کی روشنی میں چلتے ہیں. ایسا بندہ کیا دوسروں کی طرح ہو سکتا ہے جن کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے، جو اس کے بالمقابل ہوں، جو اس صفت سے عاری ہو کہ ان کے سینے میں تنگی ہو اور ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا نور اور ہدایت نہ ہو، کیا اس کی طرح ہی ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے کہ اس کا سینہ بھی کھلا ہوا ہے حق کے لیے اور وہ اپنی خواہشات کے اندھیروں میں نہیں بھٹکتا ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی روشنی اور علم کا نور جو وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے اس روشنی کے تحت چلتا ہے، اس روشنی میں چلتا ہے. یہ آدمی دوسروں کے برابر ہو سکتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں، جس کے پاس یہ چیز نہیں؟ نہیں. اور آگے اللہ نے وعید بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فَوَيْلٌ بربادی ہے کن کے لیے، لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جن کے دل اللہ کی یاد کے مقابلے میں سخت ہو گئے، جن کے دل اللہ کی نصیحت اللہ کی یاد کے مقابلے میں قساوت اور سختی کا شکار ہو چکے ہیں. کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ نے فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، دلوں کی سختی گمراہی تک لے جاتی ہے، بلکہ اپنی ذات میں وہ گمراہی کی ابتدا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، بربادی ہے کن کے لیے؟ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اللہ کی نصیحت اور اللہ کی یاد کے تعلق سے ان کے دلوں میں سختی آ چکی ہے، اللہ کی نصیحت سنتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، اصلاح کا دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ یاد دلایا جاتا ہے اللہ کی عظمت سے ڈھہ نہیں پڑتے ہیں، بلکہ جیسے ہیں ویسے ہی اپنے گھمنڈ اور کبر میں جی رہے ہیں، اللہ کی یاد کے مقابلے میں ان کے دل میں خشیت پیدا نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے کون ہیں؟ اللہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے دلوں میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کے خوف سے معمور ہیں. لیکن دوسرے لوگ کون ہیں؟ دلوں میں سختی آ گئی ہے، اللہ کا تذکرہ کتنا ہی ہو، اللہ کے نام سے کتنی نصیحت کیوں نہ ہو، اللہ کی عظمت کا کتنا تذکرہ کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے آئے بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ذکر ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن اللہ کی نصیحت اور وعظ کتنا ہی سنا دیا جائے کچھ نہیں ہوتا، سخت ہو چکے تھے. اب کیا بچائے ان کے لیے؟ ان کا حال یہ ہے کہ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ قلوب کی سختی گمراہی کا حصہ ہے، یہ وہ بنیادی سبب ہے جس سے انسان گمراہی کی طرف اب بلا قید ترقی کرنے لگ جاتا ہے. جب دل ہی سخت ہو گیا تو احساس ہی ختم. آدمی کو گناہ سے روکنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ اس کا اپنا احساس ہے. جب احساس ہی ختم ہو جائے تو اب کیا بچا اس کے پاس؟ دل میں برائی کا احساس ہی نہ ہو. جرم اپنی جگہ برا ہے لیکن جرم کا احساس نہ ہونا اس سے بڑا برا ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں. آدمی تو کل وہ رکے گا، لیکن وہ شراب پیتے پیتے اس نوبت کو پہنچ جائے کیا غلط ہے، کیا غلط ہے، کیا برا ہے اس کے اندر. کسی کا دل تھوڑی دکھاتا ہوں، اپنے پیسے کی پیتا ہوں، گھر پہ جا کے سو جاتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کسی کا کیا نقصان کیا میں نے؟ کیا برا ہے اس کے اندر؟ اگر میں اپنے لیے اپنی راحت کے لیے دن بھر تک جاتا ہوں، شراب پی کے سو جاتا ہوں، کیا غلط ہے؟ دل سخت ہو گیا. جب اس کا برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا تو یہ اب عاصی سے اب کافر ہو گیا، گناہ سے نکل کر اب وہ ایک اور اگلے مرحلے میں پہنچ گیا ہے، تو کفر کا مرحلہ ہے. لہذا انسان، اسی لیے علماء کہتے ہیں المعصیۃ برید الکفر، گناہ کفر کا کیا ہے، خط ہے گویا کہ اس کی طرف سے ایک اطلاع ہے کہ میں آ رہا ہوں. گناہ آیا نا، وہ آیا میری طرف سے قاصد ہے، اب میں خود آ رہا ہوں. تو گناہ کی اصلاح اگر نہ ہو تو انسان ممکن ہے کفر تک چلا جائے. یہود کے کفر کا سبب کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت، خواہشات کی پیروی، دلوں کی سختی اتنی کہ پھر کفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ فرمائیں ولا تکونوا اول کافرین، بھی پہلے کافر تو مت بنو. تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، تم جانتے ہو اس نبی کے اوصاف کو، اس کی صفات کو، تم پہچان چکے ہو اس نبی کو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو. پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل قبول کرنے میں. مشکل قبول کرنے میں. قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیسے اس کے تابع ہو جائیں؟ حق کی قبولیت میں خواہشات کی پہلی رکاوٹ بنتی. اتنے سخت دل کہ سب حق واضح ہونے کے بعد بھی نبی کو نہیں ماننا، اتنے سخت دل کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کی وحی کی کیا پیروی کرتے، اللہ کی کتاب ہی میں تحریف کرنا شروع کر دیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا کی کچھ متاع حاصل کریں. دنیا کا مال و متاع، دنیا کی عزت، دنیا کے عہدے، دنیا کی چیزیں، یہاں کی ناز و نعمت حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کے لیے بھی تیار ہوگی. کیوں؟ دل میں احساس نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. آدمی کے اندر جب احساس ہوتا ہے تو آدمی کو احساس ہی روکتا ہے، نہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب احساس ہی ختم ہو جاتا ہے آدمی پھر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر سوچتا نہیں، پلٹ کے دیکھتا نہیں اپنے اس کو کیا کر رہا ہوں. اس کا احساس ختم ہو چکا ہے، کیا برائی برائی اس کی ہے، اس کے لیے کوئی بریک ہی نہیں ہے. پھر آدمی زنا، قتل، چوری، جھوٹ، دھوکہ اور ہر قسم کی برائی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کا احساس جرم ختم ہو چکا ہے. تو جرم برا ہے، لیکن اس سے برا یہ ہے کہ آدمی سے احساس جرم ختم ہو جائے. اور یہ احساس جرم ختم ہوتا ہے قساوت قلبی کے نتیجے میں، جو کہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. تو یہ تیسری چیز ہے کہ ایک انسان کو گمراہی بلکہ کفر تک قساوت قلبی لے جاتی ہے. دین کی پیروی کی بجائے دین میں تحریف، قبول حق کی بجائے حق کا دشمن، یہاں تک انسان کو بنا دیتی جیسے یہود کی تاریخ میں ہم کو دکھائی دے گا. ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای فلا تلین عند ذکرہ، اللہ کا جب ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے. ولا تخشع ولا تعی ولا تفهم، نہ اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے اللہ کی عظمت کے مقابلے میں جھکاؤ، نہ وہ اللہ کی بات کی طرف دھیان دیتے ہیں، نہ پھر اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا فما لهؤلاء القوم، کیا کہیں اس قوم کو، کیسی قوم لا يكادون يفقهون حديثا، ایک بات سمجھنے کی لائق ہی نہیں ہے، ایک بات سمجھتے نہیں ہے. یہ جو فہم کا بگاڑ آتا ہے، یہ فہم کا بگاڑ آتا ہے خواہشات کی پیروی کی وجہ سے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ نے فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. خواہشات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی آنکھ پر پٹی پڑے تو اس کو کیا دکھائی دے گا، دن ہے کہ رات ہے، سامنے گڑا ہے یا پھر راستہ ہے؟ آدمی کی آنکھوں پر پٹی اس کو آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھا بنا دیتی ہے. لیکن اسی طرح سے حال ہوتا ہے دلوں کا، جب دل پر خواہشات کا پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر دل سے حق کی معرفت چھین لی جاتی ہے، حق کے نور سے، حق کا نور جگمگا رہا ہے لیکن دل چونکہ نابینا ہو چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے، اس کے اوپر پٹی پڑی ہوئی خواہشات کی، پھر باہر حق کا اجالا اس کو نفع نہیں دیتا ہے. لہذا دلوں کی سختی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی سے اور اس کے نور سے استفادے سے انسان کے قلب کو محروم کر دیتی ہے. یہ تیسرا نقصان ہے جو کہ بہت بڑا نقصان ہے. حق کی معرفت میں مخل ہونا اس چیز کا یہ کتنی بڑی بات ہے، حق کو پہچاننے میں رکاوٹ بننا کتنی سخت بات ہے. یہ تین بڑے نقصانات ہیں جو دلوں کی سختی سے ہوتے ہیں. نمبر ایک، واعظ و نصیحت میں، دعاؤں میں، عبادات میں آدمی کا تاثر نہ لینا، کیفیات سے محروم رہنا. آدمی سے آپ کیفیات چھین لیں، وہ روبوٹ بن جائے گا. ایک مشین میں انسان میں فرق کیا ہے؟ جذبات، کیفیات اللہ نے اس کو دی ہے. اگر وہ چھین جائے انسان سے، پتھر کی وہ جو ہے دو ہے مٹی پتھر مکڑی کا مخلوق کی طرح ہو گیا. یہ جذبات ہیں جو ایک انسان کو قیمتی بناتے ہیں. یہ جذبات اس سے چھین جائیں کچھ کام کر نہیں، وہ مشین بن گیا. تو دلوں کی سختی انسان کو مشین کی طرح بنا دیتی ہے، اس سے انسانیت کو چھین لیتی ہے. دو، لوگوں سے آدمی دور ہو جاتا ہے اور ایک ایک کر کے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. تین، آدمی حق کی قبولیت اور حق کی پیروی سے محروم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. اور دلوں کی سختی کی وجہ سے آدمی خیر کے فہم سے محروم ہو جاتا ہے، اور فہم کا چھیننا بہت بڑی سزا ہے دنیا کی. انسان کا حق کو پہچان نہ پانا، حق سامنے آنے کے باوجود بھی انسان کے اندھے پن کا بنا رہنا، یہ بہت بڑا نقصان انسان کے لیے. تو یہ تینوں چیزیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ دل سخت کیسے ہوتا ہے، کیوں انسان کے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے. نمبر ایک، اس ماحول سے دور ہونا جس میں انسان کے دینی جذبات تازہ ہوتے ہیں. نبیوں والے ماحول سے دور ہونا، دینی ماحول سے دور ہونا، ایسے ماحول سے دور ہونا جس میں اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، جس میں آخرت کو یاد دلایا جاتا ہے، جس میں نفس کے عیوب اور اس کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، جس میں انسان کو دنیاوی زیب و زینت کے مقابلے میں اس کے مقصد اور آخرت کی طرف اس کے دل کو راغب کیا جاتا ہے، ایسے ماحول سے محرومی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد، اس کی نصیحت کے لیے جھک جائیں، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے حق، اس کے لیے ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو. خشوع کے معنی ہوتا ہے جھکاؤ، ترفع نہیں، بلکہ دلوں کے اندر پستی پیدا ہونا، تواضع پیدا ہونا، اور عاجزی اور انکساری دلوں میں پیدا ہونا، ڈر پیدا ہونا اس کے اندر. ڈر پستی پیدا کرتا ہے. عظمت کا احساس انسان کو اپنے چھوٹے پن کا احساس دلاتا ہے اللہ کی عظمت کا. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آئے کہ اللہ کی یاد ان کے سامنے آئے، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آئے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بات حق ان کے سامنے آئے، اور ان کے دلوں میں پستی پیدا ہو، عاجزی، ان کے سارے ڈر خوف پیدا ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں ہے؟ اور کتنا وقت لگے گا اللہ کی عظمت کے احساس سے جھکنے کے لیے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اور آگے اللہ نے فرمایا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ایمان والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اہل کتاب، ان کی طرح مت ہو جانا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ فطال عليهم الامد فقصد قلوب، ان پر ایک لمبا زمانہ جب گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی علماء نے کہا کہ فطال علیہم الابد، ابن الجوزی فرماتے ہیں، بعد عہدہم بعد عہدہم بالانبیاء والصالحین، ان کا دور نبیوں اور صالحین کے دور سے دور ہو گیا. نبی کا زمانہ تھا، نبی کا ماحول تھا، صالحین کا معاشرہ تھا، اس کے اندر ایک دینی ماحول تھا. وہ زمانہ ایک ایک کر کے چلا گیا اور پھر بگڑتے بگڑتے بگاڑ یہاں تک پہنچ گیا کہ معاشرے میں دین کے کیفیات اور دینی معاملات نہیں رہے، نبیوں والا ماحول نہیں رہا. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب فطال علیہم الامد، ان پر ایک لمبا زمانہ جب گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. وہ کثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فاسق ہیں. فسق کی ابتدا قساوت قلبی سے ہوتی ہے. آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، جذبات اور احساسات سے محروم ہوتا ہے، گناہ کے احساسات اور اس کے لیے ندامت نہیں رہتی ہے، پھر تکرار معصیت ہوتی ہے. تکرار معصیت ایک انسان کو گناہ کا عادی کر دیتی ہے اور پھر اس کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، الا یہ کہ اللہ کی رحمت اس کی شامل حال ہو، اللہ اس کو بچانا چاہے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیا کہا اللہ نے، وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر زمانہ لمبا گزر گیا ہے، یعنی نبیوں والے ماحول سے وہ دور ہو گئے. تو کیا ہوا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، لہذا ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے ماحول سے دوری دل کی سختی پیدا کرتی ہے. اب اس ماحول سے دوری کا تدارک کیا ہے، آدمی اس ماحول میں بیٹھے جس میں نبی تو نہیں لیکن نبی کی بات ہے، جس میں نبی تو نہیں لیکن نبی کی نصیحت موجود ہے. انبیاء کیا کرتے ہیں، اپنے قول اور اپنی صحبت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، ان کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں. ان کے قول سے قلوب کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کے ذریعے سے آنکھوں سے دیکھ کر انسان کا دل تاثر لیتا ہے اور ان کے اندر بھی جذبہ اس خیر کا پیدا ہوتا ہے اور اپنے کمتر ہونے کا احساس اور اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب وہ دور چلا گیا، بگڑے ہوئے لوگ بچ گئے، تو بگڑے ہوئے میں آدمی خود بھی بگڑا ہوتا احساس نہیں رہتا ہے، سب ایسے میں کیوں سدھروں. آدمی اپنے معاشرے کا اثر لے کر جیسا معاشرہ ہے اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے، یہی حال دوسروں کا ہوگا. لیکن اگر ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس کے اندر قال اللہ قال رسول اللہ بار بار ہو، اور وہ کسی اور کی تربیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے جائزے کے لیے بھی ہو، ہماری مجالس یہ نہ ہو کہ یہ غلط وہ برے وہ برے وہ برے بس اسی میں لگے رہیں. یہ تو ہے، برائی پر تنقید ہونا چاہیے، اہل باطل کا رد ہونا چاہیے، لیکن اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کی مجلسیں ہماری کہاں ہیں؟ احتساب نفس کہاں، اپنی زندگی کا جائزہ کہاں، سب برے میں سدھرا ہوا ہوں کیا، میرے اندر کتنا بگاڑ ہے، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، اس کا جائزہ لینے کی وجہ سے کہاں ہے؟ حدیثوں کو ہم دوسروں پر فٹ کر کے دیکھتے ہیں، کچھ حدیثیں ہم پر بھی تو فٹ ہوتی ہیں، ہم اپنے بارے میں بھی دیکھیں، میرے ایمان کا کیا حال، میرے تقویٰ کا کیا حال، میری اللہ سے محبت کا کیا حال، میرا یقین کیسا، میرا توکل کیسا، میری خشیت کیسی، میرا خشوع کیسا، میری عبادات کا کیا حال ہے، میرا معاملہ لوگوں سے کیسا ہے، میری آخرت کی ترقی کیسی ہو رہی ہے، میں دنیا کی طرف جھکا ہوا ہوں یا آخرت کی طرف، میری تیاری آخرت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے، میں اللہ والا ہوں یا بندوں والا، میں آخرت والا ہوں یا دنیا والا، میں مقصد کے لیے جی رہا ہوں یا حاجت کے لیے، میری زندگی کیا ہے، اپنا جائزہ کہاں ہے. ایسی مجالس جب ہوں تو آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، احساس جاگتا ہے. ایسی مجالس کم ہو جائیں یا ایسی مجالس سے آدمی دور ہو جائے تو دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی بہت جاتا تھا میں، خطابات بہت سنتا تھا، دروس میں بہت جاتا تھا، سب سیکھ لیا میں نے، اب نہیں جاتا ہوں. دینی مجالس سے دوری انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. آدمی دینی مجالس میں محض علم کے لیے آئے گا تو ایک وقت کے بعد نہیں آئے گا، لکھ کے رکھیے اس کو. اگر آپ دینی مجالس اس غرض سے آتے ہیں بھائی علم سیکھنا ہے بس، ایک وقت کے بعد آپ کو لگے گا سب سیکھ گیا میں، یہ بھی آیا، توحید بھی آئی، اتباع سنت بھی آئی، نماز بھی آئی، اخلاق بھی، یہ وہ سب سنا، سب سیکھا، یاد کیا، پڑھا لکھا، ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں. ایک وقت کے بعد آپ آنا چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ دینی مجالس میں آ رہے ہیں اس لیے سب پڑھا، سب لکھا، سب سیکھا، لیکن چلو ایک دینی مجلس میں جاتے ہیں تاکہ اپنے ایمان کو تازہ کریں، وہی سنی ہوئی باتیں ہیں، نیا قرآن نازل ہونے والا نہیں، نئے رسول کی بات آنے والی نہیں، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی بات، لیکن چلو اپنے دل کو مزید تازہ کریں کہ واقعی وہ بات جو میں جانتا ہوں اس سے میرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، ذرا دیکھیں جا کر. اور نفس پر بہت بھاری ہو گئی ہے، سنی بات سننا نفس پر بڑا بھاری ہے، چاہے عمل نہ کرتا آدمی اس نیت سے آئے کہ دیکھو کتنا سنا میں نے، کتنی بار پڑھا میں نے، لیکن اب تک عمل پر نہیں آیا، ہو سکتا ہے آج میں مجلس میں بیٹھوں میرے دل پر اثر اور عمل پہ آ جاؤں. اگر یہ نیت آپ کی ہے، تجدید ایمان اگر آپ کا مقصود ہے، تو آپ مرنے سے ایک دن پہلے بلکہ مرنے کے دن بھی دین کی مجلس میں آئیں گے، کیوں مجھ کو آج بھی ضرورت اس چیز کی کہ میرا ایمان تازہ ہو، کیونکہ ایمان کی ترقی مقصود اور مطلوب ہے. سارا علم آدمی حاصل کر لے، پورا قرآن یاد کر لے، پوری حدیثیں یاد کر لے، ختم ہو گیا کام نہیں، اس کے بعد بھی باقی ہے، کیونکہ جتنا پڑھا جتنا سیکھا میرے دل میں اس کے لیے اثرات ہیں کہ نہیں، میری زندگی میں اس کے اثرات ہیں کہ نہیں، وہ اثر پیدا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. لہذا دینی مجالس میں حاضری آدمی کے دل کو تازہ رکھتی ہے، آدمی کے دل کو تازہ رکھتی ہے. آپ سبزی منڈی میں جائیے، ایک آدمی گرمی کے موسم میں تھوڑی تھوڑی دیر کو پانی لیتا سبزی پہ مارتا ہے، کیوں بھائی؟ سوکھ جائے گی بھائی، پانی وہی ہے، نیا نیا پانی ہر مرتبہ نہیں آتا ہے، پانی وہی ہے، کوئی نیا پانی نہیں ہے، لیکن بار بار اس پہ پانی مارتا ہے، کیوں؟ اس کی تازگی باقی رہنا چاہیے. سادہ پانی ہے، بہت بھاری پانی نہیں، ایک دم ایکسپینسو کوئی پانی نہیں، اسپیشل پانی نہیں، سادہ پانی، لیکن یہ اگر میں نہیں کروں گا یہ سوکھ جائے گا. پھولوں پہ پھول والے مارتے، اسپرے کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی تازگی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، ایک بار نہیں بار بار کرنا پڑے گا. لہذا دینی مجالس میں ہم آئیں کہ ایسا ہی جیسے اپنے قلوب کو پھر سے تازہ کرنا، نہیں تو ہم آنا چھوڑ دیں گے، ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہوگی. اسی لیے کہا کہ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ایک لمبا زمانہ جب گزر گیا، نبی دنیا میں آ کے چلے گئے، ان کے ماحول سے لوگ دور ہو گئے، تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی. لہذا اس ماحول کو پانا یہ خود ایک نعمت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور ہمارے مجالس میں یہ ہونا چاہیے. آخرت کی فکر، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس، اپنے گناہوں کا استحبار اور اس کی اصلاح کی فکر، یہ ساری چیزیں، اصلاح نفس اور شیطان کے مکر و فریب، نفس کی برائیاں، یہ اگر ہماری زندگی میں اس کا جائزہ نہیں ہے تو ہم لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. لہذا یہ بھی ہونا ضروری ہے، نمبر ایک. نمبر دو، آدمی کا تفریح کی چیزوں ہی میں مشغول ہو جانا آدمی کے دل کو سخت کرتا ہے. ایک انسان کا تفریح میں مشغول ہو جانا، انجوائمنٹ، ہنسی مذاق، انٹرٹینمنٹ، اگر اس میں آدمی مصروف ہوتا ہے اس سے دل سخت ہوتا ہے. کیوں؟ مقصدیت کو آدمی بھول جاتا ہے. کھیل تماشوں میں مصروف ہونا، فلمیں، یہ وہ، اس طرح کی چیزیں جو آدمی کی تفریح کا سبب بنتی ہے، انجوائے کرتا ہے اس کو، اس میں مصروفیت ایک انسان کے دل کو سخت کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا تكثر الضحك ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب، ہنسی مذاق کی کثرت مت کر، ہنسی مذاق کی کثرت مت کر، اس لیے کہ کثرت سے ہنسی مذاق انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. انسان اپنی سنجیدگی کو کھو دے، انسان اپنی مقصدیت کو کھو دے اور ایسی چیزوں میں ملوث ہو، ایسی چیزوں میں مشغول ہو جس سے آدمی کا دل بہلتا ہے، فلمیں، ویڈیو گیم، ناٹک بازی اور یوٹیوب اور فیس بک اور اسی طرح سے جو ہنسی مذاق جس میں مزہ آ رہا ہے، اس کے اندر ہنسی مذاق ایک علامتی چیز ہے، ایسی چیزیں جو تفریحی ہیں جو محض دل کو خوش کرتی ہیں، آدمی ہنستا ہے، کھل کھلا کے ہنستا ہے، مزہ آتا ہے اس کو، ایسی چیزوں میں مشغولیت آدمی کی مقصدیت کو نقصان پہنچاتی ہے، آدمی کو اسی انجوائمنٹ میں بزی رکھتی ہے اور زندگی کے اہم امور جو واقعی بہت سنجیدہ اور سیریس معاملات ہیں اس سے آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ایک انسان مقصد کو بلا کر، مقصد کی بجائے سنجیدگی کی بجائے ایک آدمی موج مستی، ہنسی مذاق، کھیل کود، تماشوں میں مشغول ہو جائے، یہ آدمی کے دل کو نقصان پہنچاتی ہے اور آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کو امام نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز کیا ہے؟ لذتوں میں انہمام، پیٹ کا سیر ہونا، خوب کھانا، دھیان آدمی کا ذہن کھانوں میں رکھے، یہ میں نے نہیں کھایا، ایک بار کھا کے مرنا ہے مجھ کو، آدمی کھانوں میں مشغول ہے اور اتنا کھائے کہ آدمی کا ایک دم بالکل دل تو کیا پیٹ بھی واقعی بھر جائے، اور ہمیشہ آدمی یعنی پیٹ کی تسکین کے چکر میں مصروف رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں کہا کہ آدمی کے پیٹ کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ تین، ایک کھانے کا، ایک پانی کا اور ایک ہوا کا، آدمی کے پیٹ میں کم سے کم کچھ اتنی جگہ تو ہو کہ سانس لے سکے، آدمی بالکل اتنا سیر ہو جائے کہ جگہ نہ رہے تو آدمی کے دل میں کیفیات میں بگاڑ پیدا شروع ہوتا ہے، جب پیٹ بھرتا ہے تو نفس کی شہوتیں جاگتی ہیں، روزے میں شہوتیں جاگتی، روزے میں آدمی پڑا رہتا ہے کچھ اس کو سوچتا نہیں، لیکن جیسے آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے اب سب کلرفل دکھائی دینا شروع ہوتا ہے، جب پیٹ بھرتا ہے تو نفس اب جاگ جاتا ہے، ہاں بولو صاحب کیا کرنا ہے، تو وہاں سے جو ہے شروعات ہوتی ہے، لہذا روزے میں اسی بات کی تربیت ہے، نفس کو مارنے کے لیے بھوک ہے، جنگلی جانور کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرتے، سرکس میں بھوکا رکھتے اس کو، اس کا شر توڑنے کے لیے، اس کا شر، اس کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو آدمی کے اندر سرکشی جاگتی ہے، لہذا پیٹ بھرنا یہ بھی آدمی کے دل کی سختی کا سبب ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اياكم والبطن، اياكم والبطن فانها تقسي القلب، پیٹو مت بنو، بطن کا مطلب کیا ہے؟ پیٹ کا غلام، اس کو پیٹ ہی کی سوچتی ہے، صبح اٹھا آج کیا کھانا ہے، ہاں آفس میں سوچ رہا کیا کھاؤں، لنچ میں کیا، گھر پہ کیا بننا چاہیے، فون کر کے بولا آج یہ بنانا، دل کے جیسا نہیں بنا، موڈ خراب، پورا دن خراب، ناشتے میں جو چاہیے تھا وہ نہیں رہا تو مزہ نہیں آ رہا ہے، ذرا سا کھانا کہیں خراب ملا دعوت میں تو پوری دعوت کو برائی۔ آدمی کا جب کھانے ہی، ایک تو ہے کہ آدمی جینے کے لیے کھائے اور ایک ہے کہ آدمی کھانے کے لیے جیے، اس کا ہر دن اسی فکر میں ہو کہ آج کیا کیا کھانا ہے، تو یہ آدمی کیا ہے، اس کا دل مقصد سے کٹ جائے گا اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں اياكم والبطن فانها تقسي القلب، خبردار اپنے پیٹ کے غلام مت بنو، پیٹ ہی کے سوچنے والے مت بنو، بھر پیٹ کھانے والے مت بنو، کیونکہ بھر پیٹ کھانا انسان کے دل کو سخت کرتا ہے، اتنا کم بھی آدمی نہیں کھائے کہ بیمار پڑ جائے اور زندگی کے جو امور ہیں، عبادات اور زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں آدمی کو کمزوری نہ آئے، آدمی کا اتنا کھانا کافی ہے جتنا اس کے مقصد کو پورا کرنے میں قوت اس کو دے، آدمی کم کھانے والا بنے، اتنا بھی کم نہیں لیکن کم کھائے، کم سے کم شروعات میں ایک لقمہ تو کم کھائے، شروعات کے لیے اتنا تو کر سکتا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا کھائے، پیٹ تو بھر گیا لیکن پھر بھی دل ٹیسٹی کھانا ہے، دل چاہ رہا ہے آدمی رک جائے، یہ نفس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے۔ तो पेट भर जाता है तो आदमी फिर कुछ काम कर ही रहता है। देखिए आप लोगों को भी देखिए, पेट भर जाता है तो सुस्त हो जाते हैं, वाकई काम का आदमी वैसे भी नहीं रहता। तो ये अज़्ज़ुहद में इब्ने मुबारक ने इसको रिवायत किया है और ज़िक्रुल मौत के बाद में उन्होंने जिक्र किया इसको। तो कहते हैं कि खबरदार पेटु मत बनो, इसलिए चीज आदमी के दिल को सख्त कर देती है। जब पेट में आग लगती है तो दिल में उजाला होता है, याद रखिए इसको। इंसान जो है पेट एकदम आग बुझ जाती है तो यहां का उजाला भी खत्म हो जाता है। तो लिहाजा एक इंसान को आप सलफ को देखिए, वो सैर होके खाने वाले लोग नहीं थे, वो इतना खाते थे जितना उनके लिए जरूरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि आदमी के लिए इतना खाना काफी कि उसकी पेट सीधी रहे। अब ये हम खाएं तो बहुत मुश्किल बात है, वाकई आदमी के लिए काफी इतना, ये हुक्म नहीं दिया इतना ही खाओ, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। लेकिन ये कि एक आदमी को जिंदगी में खाने पीने का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो अपनी हाजत उसको बनाए। और सैर होकर खाना आदमी के लिए बेफिक्री पैदा करता है, आदमी को बेफिक्र कर देता है। पहली अलामत ये कि बार पेट आदमी खाए गुनुदगी आने लगती है, पेट भर के खा के आप बयान में बैठो आदमी को नींद आने लगती है, क्योंकि बचा कुछ नहीं ना, सब कुछ बचा ही नहीं, अभी पेट सहम हो गया खत्म, बैटरी एकदम फुल चार्ज नहीं है बल्कि ताकि फुल है। अब गाड़ी चलना चाहिए लेकिन वो बैठ जाती गाड़ी। लिहाजा आदमी इतना खाए कि जिससे उसकी गफलत उसके दिल में पैदा ना हो, बल्कि आदमी ताजा रहे और इसका आदि न बने। नंबर चार, गुनाह की कसरत और तौबा में लापरवाही आदमी के दिल को सख्त कर देती है और आदमी के एहसासात को खत्म कर देती है। अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला बल अराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ गया उनकी करतूत के नतीजे में, उस करतूत का जंग उनके दिलों पर चढ़ गया जिसका इर्तिकाब अपनी जिंदगी में करते थे। बुरे आमाल का असर आदमी के दिल पर पड़ता है, गुनाह का असर आदमी के दिल पर पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सूरह अल मुतफ़िफ़ीन की आयत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल मुमिन इदा अज़्नब कानत नुक्ततुन सौदाउ फी क़ल्बिह, मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लगता है। फइन ताब व नज़अ व इस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुह, अगर वो तौबा करे और उस गुनाह को तर्क कर दे, उस गुनाह से अलग हो और इस्तग़फ़ार करे, उसका दिल अपनी असल हालत में वापस सही सालिम लौट आता है। फइन ज़ादा ज़ादत, लेकिन तौबा करने की बजाय, गुनाह को तर्क करने की बजाय मजीद गुनाह में मुकर्रर आगे बढ़े तो धब्बा भी बढ़ जाता है। जिस कदर गुनाह में बढ़ता चला जाता है धब्बा दिल को दिल पर छाने लगता है। आपने फरमाया فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه, यही वो जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया है। और अल्लाह ने फरमाया كلا بل أرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون, बल्कि उनके दिलों पर उनकी करतूत के सबब जंग चढ़ गया है। यहां पर तज़किरा किसका हो रहा है, इन्नल मुमिन, मोमिन जब गुनाह करता है दिल पर काला धब्बा लगता है। बाद रिवायतों में है हत्ता तअलु क़ल्बहु, यहां तक कि वो काला धब्बा बढ़ते 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 पूरे दिल को अपनी लपेट में ले लेता है, पूरे दिल पर छा जाता है। तो वो काला धब्बा, अब उसके बाद क्या है, जब दिल पर वो छा जाता है तो फिर हक उस दिल में दाखिल होता नहीं है, बसीरत उस दिल की मांद पड़ जाती बल्कि उससे महरूम हो जाता है। और आखिरत में क्या होगा, इस आयत से देखिए कि अगली आयत क्या है, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कयामत के दिन वो अपने रब से, रब के दीदार से महरूम रहेंगे, वो अपने रब से हिजाब में रहेंगे। दुनिया में उनकी करतूत के नतीजे में दिल पर परत लग गई, गुनाह की परत चढ़ गई, और इसका नतीजा क्या हुआ, दुनिया में जैसे हक से महजूब रहे, आखिरत में हक के दीदार से महजूब होंगे। اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. کافروں کے بارے میں آیت, لیکن یہ آیت کس کے لیے بیان کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایمان والوں کے لیے. لہذا ایک انسان کے دل پر جب گناہوں کی پرت چڑھ جاتی ہے تو پھر حق کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے, تو دل سخت ہو جاتا ہے اور آدمی کو اثر نہیں ہوتا ہے. یہ چوتھا نقصان ہے. نمبر پانچ, برائی کو نہ روکنا یہ بھی دل کو بگاڑتا ہے, دل کو سخت کرتا ہے. برائیاں ہوتی دیکھیں, بیوی بچے پاس پڑوس معاشرہ اپنی زندگی, آدمی برائیوں کے مٹانے کی کوشش نہ کرے, اس سے بھی دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا, جیسے چٹائی ہوتی ہے ویسے دل پر فتنے ایک کے بعد ایک وارد ہوتے چلے جائیں گے. چٹائی کو آپ نے دیکھا ہے, اس کی تیلیاں ہوتی ہیں, ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک لگی رہتی ہیں ایک کے بعد ایک, تو اسی طرح سے ایک کے بعد ایک ان کو سب کو جوڑا جاتا ہے, تب جا کے ایک کے پیچھے ایک دھاگا جیسے جو ہے چادر بنتی ہے, کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ایک کے بعد ایک دھاگے یا تیلیاں اس کی ہوتی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ چٹائی بنتی ہے. ایسی ایک کے بعد ایک دل پر فتنے, آزمائشیں, گمراہیاں وارد ہوتی رہیں گی, قیامت تک ایسا سلسلہ چلتا رہے گا انسان کے دل پر. اور آپ فرماتے ہیں, فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا, اب جو دل بھی اس گمراہی کو قبول کرے اس دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے. آپ کے سامنے گناہ کی چیز آئی, آپ کے دل میں اس کا انکار نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو پسند کر دیا. بے حیائی, گناہ کی چیز کچھ بھی آئی, آپ کا دل اس طرف مائل ہوا, دل میں انکار نہیں ہے, تو دل نے اس کو چاہا, دل نے اس کو قبول کیا, دھبا لگ جاتا ہے, اس کا اثر لگ جاتا ہے. اور وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاءَ, اور جو دل اس برائی کے وارد ہونے پر اس کا انکار کرتا ہے, دل پر ایک روشن نقطہ لگتا ہے الٹا, کہ برائی سامنے آئی دل میں آئے نہیں, غلط بات ہے, دل میں اس کو جگہ نہیں دی. دیکھیے برائی پہلے کہاں آتی ہے؟ دل میں, پھر زندگی میں, پھر سماج میں. آدمی کے دل پر وارد ہوتی ہے, وہ قبول کرے گا یا رد کرے گا؟ قبول کرے گا, اس کو دل پر کالا دھبا لگتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ گمراہی قلب سے شروع ہوتی ہے, بگاڑ دل سے شروع ہوتا ہے, اور دل انکار کر دے نہیں قبول کرے اس کو, دل پر روشن نقطہ لگتا ہے. معلوم ہوا کہ گمراہی کے منکر کے انکار سے قلب نورانی بنتا چلا جاتا ہے, ورنہ دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر حتی تصیر علی قلبین علی ابیض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا. یہاں تک کہ دل دو طرح کا ہوتا ہے, ایک گمراہی کو قبول کرنے والا, دوسرا گمراہی کو رد کرنے والا, انکار کرنے والا. قبول کر, رد کرنے والا اور قبول کرنے والا. قبول کرنے والا اس کی بھی مثال بتائی اور رد کرنے والا اس کی بھی مثال بتائی. قبول کرنے والا, اس رد کرنے والا کیسا ہے؟ اعلی ابیض مثل الصفا, سفید چٹان کی طرح پاک صاف. ایک بالکل جو ماربل ہوتا ہے صاف ستھرا ایک دم, کیسا ہوتا ہے؟ کلین اور روشن سفید. ایک تو ایسا وہ دل روشن ہو جاتا ہے, اور پھر ایک حال اس کا ایسا آتا ہے اتنا نورانی ہو جاتا ہے وہ کہ اب اس کو برائیاں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اتنا نورانی, اتنا روشن, اتنا صاف ستھرا, اتنا مضبوط دل ہوتا ہے کہ گمراہیاں اس کو نقصان پہنچا سکتی نہیں. دوسرا دل کیسا ہو جاتا ہے جو گمراہیوں کو قبول کرتا ہے؟ والآخر اسود مرباد, کالا مٹیالا, اور کلکوز مجخین, ٹیڑے برتن کی طرح ہو جاتا ہے, ٹیڑے گلاس کی طرح ہو جاتا ہے, ٹیڑے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے پانی اگر اوپر سے آپ نل لگائے ہوئے ہیں اور نیچے برتن ٹیڑا ہو تو پانی آتا ہے اس کے اندر نہیں,
یا تو بہ جائے گا وہ یا تو آئے گا بھی اور لوڈ جب ہوگا تو پورا گر جائے گا. تو ٹیڑھا برتن جو قائم نہ ہو وہ پانی لیتا نہیں ہے تو اس میں حق جاتا نہیں ہے، وہ ٹیڑھے برتن کی طرح ہے کہ اس پر سے بہ کے نکل گیا. کلکوزی مجخین اور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من ہوا، وہ بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، حق اور باطل کی، معروف اور منکر کی پہچان سے محروم ہو جاتا ہے، ہاں اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق. اگر حق خواہش کے مطابق ہے تو مانے گا، خواہش کے مطابق نہیں تو نہیں مانے گا. اتنا بگاڑ آ جاتا ہے کہ حق اور باطل کی، معروف اور منکر، خیر اور شر کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی. یہ حال کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کا دل فتنوں کو، گمراہیوں کو، شر کو اور برائیوں کو قبول کرنے لگ جائے. یہ جو ہے سبب ہے دل کی سختی اور بگاڑ. تو یہ پانچ چیزیں ہم نے دیکھی جو دلوں کو سخت کرنے والی ہیں. نمبر ایک، دینی ماحول سے دوری. نمبر دو، تفریح اور ہنسی مذاق کی کثرت. تین، لذتوں میں انہماک، کھانا پینا اسی کا غلام آدمی ہو جائے. نمبر چار، گناہوں کی کثرت اور توبہ میں لاپرواہی. اور پانچ، برائی کو دیکھنا اور اس کو قبول کرنا، اس کو روکنا نہیں، اس کی مزاحمت اس کے مقابلے میں نہ کرنا. یہ پانچ چیزیں جس سے دل بگڑ جاتا ہے. یہ جو حدیث آخری میں نے بیان کی صحیح مسلم کی حدیث ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے، کل ملا کر پانچ چیزیں ہم دیکھیں گے. نمبر ایک، دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے؟ نمبر ایک، دعا کرنا. کیونکہ دل بگڑ جانے کے بعد اللہ کے سوا اس کو کوئی سدھار نہیں سکتا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو دین پر اپنے جمائے. اللہ کے سوا دلوں کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا. تو آدمی اللہ سے مطالب ہو اس چیز کا کہ اللہ اس کے قلب کو منور کرے، اس کے دل کی اصلاح کرے، اس کے دل کو واقعی اچھا بنائے. اچھا دل دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اچھا دل دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بغیر آخرت کی نعمتوں کا حصول، اس کا تصور بھی ممکن نہیں. لہذا پہلی چیز دعا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. آپ دیکھیے دعا کیا ہے. آپ دعا میں کہتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. یہ امام الحاکم نے اور بحقی نے اس کو روایت کیا ہے. کیا دعا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ عجز سے، عاجزی سے، اور کسل سے، سستی سے. انسان اپنے لیے دنیا اور آخرت کے منافع حاصل نہیں کر پاتا. کیوں؟ دو چیزوں کی وجہ سے، یا تو وہ چاہتا ہے کہ کرے لیکن عاجز ہے، یا پھر کر سکتا ہے لیکن ارادہ نہیں کرتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ چاہ کے نہ کر پائے، عاجزی. ایک آدمی بستر پر پڑا ہے، حج کو نہیں جا سکتا ہے، چاہتا ہے کر نہیں سکتا ہے. اور دوسرا آدمی صحت مند ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن ارادہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ سستی کی وجہ سے. آدمی کل کل نہیں پرسوں کر ٹالتا رہتا ہے. تو ایک عاجزی ہے اور دوسرے کیا ہے؟ کسل ہے. یہ دونوں چیزیں آدمی کو مقصود کے حصول میں مانے بن جاتی ہیں. اے اللہ بچائے سے کہ میں کچھ پانے سے، کچھ کوشش کرنے سے عاجز ہو جاؤں، یا میں چاہوں ہی نہیں، ارادہ ہی نہ کروں، خیر کے لیے کوشش ہی نہ کروں، ممکن ہو لیکن میں نہ کر پاؤں. اور والجبن والبخل، والجبن والبخل کہ جبن بزدلی اور بخل کنجوسی، کہ اللہ میں یعنی جبن اور بغل اس سے بھی مجھ کو بچا. جبن بزدلی کی وجہ سے آدمی مدافعت نہیں کر پاتا اپنی اور اپنوں کی, اور وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا ہمت کر کے جو اس کے لیے ضروری ہے. بزدلی کی وجہ سے بتا جانور پیچھے رہتا نہیں کر پاتا, اور بخل کی وجہ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جو مال ہے جو خیر ہے وہ خرچ نہیں کر پاتا ہے. تو آدمی یہ دونوں قسم کے جو ہے درد سے بچا نہیں پاتا ہے اپنوں کو اور اپنے آپ کو, بزدلی کی وجہ سے ظلم سے اور اس طرح کی چیزوں سے مدافعت نہیں کر پاتا ہے, اور بخل کی وجہ سے مالی نفع جو بھی اپنے آپ کو یا دوسروں کو پہنچا سکتا ہے وہ نہیں پہنچاتا ہے, اس سے بھی بچا. والحرم والقسوۃ والغبۃ, اور اے اللہ بڑھاپے کی پریشانیوں سے بچا. حرم ایک دم بوڑھا ہو جانا کہ آدمی کچھ نہ کر پائے, اے اللہ اس سے بچا. اور قسوت سے بچا, والقسوتی دل کی سختی سے بچا, والغفلہ اور دل کی غفلت سے بچا, دل کی سختی اور دل کی غفلت سے. دل سخت ہو جائے کہ اللہ کے اوامر کی بجائے معصیت کا ارتکاب آدمی کرنے لگے اور کیفیات سے محروم ہو جائے, اور غفلت سے بچا کہ اللہ کی یاد ہی دل سے نکل جائے, مقصد ہی کو بھول جائے, غافل ہو جائے. غفلت قساوت پیدا کرتی ہے. وَالْعَيْلَةِ وَالْذِلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ, عیلہ کی انسان کی حاجات ہوں لیکن وہ محتاج کا محتاج رہے, اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہے. فقر و فاقہ تنگ دستی, اور ذلت سے بچا, دنیا میں ذلیل ہونے سے بچا. اور وَالْمَسْكَنَةِ, اور ایسا ہونے سے بچا کہ میں اپنے منافع حاصل نہ کر سکوں, بس پڑا رہوں. مسکین اسی کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں سکون آ گیا, کچھ نہیں کر سکتا ہوں, چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا, آپشن ہی نہیں اس کے پاس. اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ, اے اللہ مجھے بچا فقر سے, محتاج ہونے سے, اور کفر سے, ناشکری اور انکار سے, اور اسی طرح سے گناہوں سے مجھ کو بچا. فسوق تیری شریعت کے جو حدیں ہیں ان حدوں کو پار کرنے سے مجھ کو بچا. والشقاق والنفاق, اور مجھ کو شقاق سے بچا. شقاق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ سے ہٹنے کو. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی, حق کی مخالفت, حق سے کٹنا, مجھ کو شقاق سے بچا. حق والے راستے سے, حق سے مخالفت والا راستہ اختیار کرنے سے بچا, اور نفاق سے مجھ کو بچا. اس سے بھی بچا, حق کے ساتھ رہوں لیکن حق میرے پاس نہ رہے, حق کو قبول نہ کروں. اس سے بھی بچا, عملی طور پر حق والے راستے سے ہٹنا, اس سے بھی بچا, اور باطنی طور پر حق والے راستے سے ہٹنا, ظاہر میں رہ کے, اس سے بھی بچا. والسمعۃ والریاء, اور سناوے اور دکھاوے سے مجھ کو بچا. سمعۃ, ایک آدمی نیکی کرے اور دوسروں کو سنائے تاکہ تعریف ہو, اور ایک آدمی نیکی کرے اور دوسروں کو دکھا کے کرے تاکہ تعریف ہو. اللہ ان دونوں چیزوں سے بچا, سنا کر نیکی کر کے لوگوں میں تشہیر کرنے اس سے بھی بچا, اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا, تعریف کے لیے نیکی کرنا, اس سے بھی بچا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمِّ وَالْبَكْمِ, اے اللہ بہرے پن سے, گونگے پن سے مجھ کو بچا. وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ, اور پاگل پن سے, جنون سے, اور اسی طرح سے جذام کی بیماری سے مجھ کو بچا. وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ, اور برس سے بھی مجھ کو بچا, اور ہر قسم کی بری بیماری سے مجھ کو بچا. کتنی اچھی دعا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والقسوہ, ان ساری چیزوں میں جو انسان کو ضرر پہنچانے والی ہیں ایک چیز قسوت بھی ہے, دل کی سختی. اے اللہ اس سے بھی مجھ کو بچائے رکھ, یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. نمبر دو, وعظ و نصیحت کی مجلس میں کثرت سے حاضر ہونا. معلہ ابن زیاد کہتے ہیں قال رجل للحسن یا ابا سعید اشکو الیک قسوت قلبی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اے ابو سعید میرا دل بڑا سخت ہے, کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا. اشکو الیک قسوت قلبی, قال ادنه من الذکر یعنی ممن یذکر, کہا کہ ایسے لوگوں سے قریب ہو جا جو نصیحت کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے قریب رہ جو ذکر نصیحت ممن یذکر، یعنی جو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کو یاد دلاتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے، مقصد یاد دلاتا ہے، آخرت یاد دلاتا ہے، اللہ کی طرف سے آئے دنیا میں ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے، ایسے لوگوں سے آدمی قریب رہیں جو اس کو اللہ اور آخرت یاد دلائے، ایسی مجالس میں آدمی آئے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اس کو اللہ اور آخرت سے جوڑیں، یہ بھی دل کو نرم کرتا ہے آدمی کے دل کو. دنیا میں آدمی صبح شام نوٹ گن رہا آدمی کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، دنیا کی بھاگ دوڑ، یہ جھوٹ وہ جھوٹ، ملاوٹ اور نہ جانے کتنی خرافات آدمی دنیا میں پڑا رہتا ہے، دینی مجلس میں نہیں آتا ہے، دل میں سخت 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 ہوتے ہوتے دل مر جاتا ہے. ٹھیک ہے دنیا میں گیا، غلطیاں ہوئیں، تھوڑا ٹھوکرے کھایا، کچھ ہاں برائیاں آئیں زندگی میں، مسجد میں آیا، دینی مجلس میں بیٹھا، پھر یاد آیا پھر دعا میں اللہ معاف کر دے میں نے غلطیاں کی، دل واپس سے ریسیٹ. نہیں تو آدمی اس ماحول میں پڑا رہتا ہے، اس ماحول سے کٹا رہتا ہے، آدمی کل اگلی جمعہ سے، اگلے اتوار سے، اگلے پروگرام سے، انشاءاللہ اگلے مہینے سے ذرا یہ بزی ہے ہو جان دو، وہ دن کبھی آتا نہیں. اور آدمی اس میں وہ دنیا کھینچتی جاتی انسان کو، جیسے دلدل ہوتا ہے، دلدل کیا کرتا ہے آدمی کو اپنے اندر لیتا رہتا ہے. تو دنیا ایسی، آدمی اس ماحول میں آ کے اپنے دل کی اصلاح کرے، یہ دوسری چیز ہے. نمبر تین، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں، گھر میں، بستر پہ، چلتے پھرتے آدمی اللہ کو یاد کرے، اذکار کا اہتمام کرے. ابو درد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَا وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، ہر چیز کے لیے صاف کرنے والا کچھ ہوتا ہے جو اس کو چمکاتا ہے، جو اس کو صاف کرتا ہے، چاہے آئینہ ہو، برتن ہو، فرش ہو، ہر چیز کو صاف کرنے والا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اسی طرح سے دلوں کو صاف کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو آدمی اللہ کو یاد کرے، موٹا موٹا ذکر بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اسی طرح سے جو اذکار سنت میں آئے ہیں ان کا اہتمام کرے، اس کا دل تازہ رہتا ہے، اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے، تو یہ بھی چیز اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کے واعظ و نصیحت میں غور کرنا، سمجھ کے اس کو پڑھنا، خصوصاً وہ صورتیں جو آخرت سے تعلق رکھنے والی ہیں اور اللہ سے جوڑنے والی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی جس میں آئی ہے، خاص کر کے تیسویں پارے کی جو صورتیں ہیں، اخیرت کا جو حصہ، یہ مکی صورتیں جو جس میں جنت جہنم اور آخرت کے احوال ہیں، ان کو خوب پڑھیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واعظ آ گیا، واعظ جو دلوں کو دہلا دے، دلوں کو غفلت سے جگا دے. آپ کسی کو جگا رہے ہیں، پہلے آپ پاؤں پہ ہاتھ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھے، ٹچ کیے، نہیں اٹھ رہا، ٹرین چھوٹنے والی ہے یا اسٹیشن نکل جائے گا، آپ کیا کرتے؟ زور سے ہلا کے اٹھاتے اس کو، اس کو آواز بولتے. ایک آدمی کو جگا دے، آدمی کے دل کو غفلت سے جگا دے. قرآن آدمی کو جھوٹ سے سچ کی طرف لے رہا ہے، نیند سے جو دنیا کے خمار میں، نشے میں آدمی پڑا ہوا ہے، غفلت کے نشے میں چور ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حقیقت حق انسان کو جگا کے جگاتا ہے. سویا کب تک رہے گا؟ جاگ، قیامت سامنے ہے، موت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، کہاں پڑا ہوا ہے اس میں؟ جاگتا ہے آپ، قرآن کریم کا مطالعہ آدمی کرے. اور اللہ نے فرمایا وہ شفا لما فی الصدور، یہ قرآن کیا ہے؟ سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا ہے. شفا کا مطلب دوا استعمال کرنے سے جو شفا مل جاتی ہے، یہ اگر استعمال کرے گا، اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کی واعظ و نصیحت میں غور کرے گا، تحفر لے گا، دل کے اندر موجودہ بیماریاں، شک اور نفاق کی اور اسی طرح سے انکار کی اور خواہشات کی، سب نکل جائیں گی. لہذا قرآن علاج کے لیے ہے. آج ہم دوسرے علاج میں لگے ہوئے قرآن کو لے کے، اصل علاج یہ ہے کہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں شبہات اور شہوات کی، اس کے علاج کے لیے قرآن آیا ہے. اصل یہ علاج ہے جو انسان کو جہنمی بناتا ہے، جو بیماریاں انسان کو جہنمی بناتی اس کے علاج کے لیے قرآن ہے. وہ ہدا و رحمت للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو تیسری بات معلوم پڑی کہ نصیحت اور یاد، اللہ کی یاد اور اللہ کے کلام میں غور کرنا، یہ بھی انسان کے دل کو صاف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے. نمبر چار، قبروں کی زیارت اور موت کی یاد آدمی کے دل کو نرم کرتی ہے. موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے، قبرستان دیکھ کے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا کے جھمیلے سب چھوٹے دکھائی دینے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہائیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں اب تک قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب جاؤ قبروں کا مشاہدہ، قبرستان جاؤ. یہ مسلم کی روایت ہے. حاکم کی روایت میں کیا ہے، نہائیتکم عن زیارت القبور ثم بدا لی ان ترق القلب وتدمع العین وتذکر الاخرہ فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن یہ بات میرے سامنے آئی کہ یہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے. ترق القلب، قبر قبرستان جانا آدمی کے دل میں رقت پیدا کرتا ہے، اور وتدمع العین، اور آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، وتذکر الاخرہ، اور آخرت یاد دلاتا ہے. فزوروها، تو جایا کرو قبرستان. معلوم ہے کہ قبرستان دل کو نرم کرتا ہے، قبرستان کی زیارت، اور انسان کو یاد دلاتی آخرت کی. آدمی روتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ کے، اور لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کو دیکھ کر کے سب کو جانا ہی. تو آدمی قبرستان جائے اور قبرستان میں جا کر عبرت لے، عبرت کی نگاہ سے جائے، بدعت کے ساتھ قبرستان نہ جائے، عبرت کے ساتھ قبرستان جائے. نمبر پانچ، غربا اور فقرا کے ساتھ وقت گزارنا. اس سے بھی جب آدمی محتاجوں کو دیکھتا ہے، غربا اور فقیر لوگوں کو دیکھتا ہے، پریشان حال لوگوں کو دیکھتا ہے، تک بیماروں کو دیکھتا ہے، عیادت کرتا ہے لوگوں کی، تو جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. یہ مخلوق کی نوعیت، مخلوق کے تعلق سے ہے. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان رجلا شكا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر قلبی، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل میں بہت پتھر جیسا دل ہے، سخت دل ہے، شکایت کی اپنے دل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اردت تلین قلبی، ان اردت تلین قلبی فاطعم المسکین وامس رأس اليتیم وامسح رأس اليتیم، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو تو تم مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر. غربا، فقرا، محتاج، پریشان حال، ان کے دکھ درد میں کام آنا آدمی کے دل کو نرم کرتا ہے. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائیے، کوئی پریشان حال ہے اس کے کام آئیے، کوئی غریب ہے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے کھلائیے، اپنے ہاتھ سے خود چل کے جائیے، اس کے ساتھ شریک ہو جائیے، اس کو کھلائیے. آئیے کہ شہرت کے لیے اس کو فیس بک پہ مت ڈالیے. آج ہمارے یہاں کام کم نام زیادہ ہو گیا ہے. سلف بڑی نیکیاں چھپاتے تھے، ہم چھوٹی نیکیاں دکھاتے ہیں. تو ان کو کھلائیں، اور یتیم، فقیر، محتاج جو ہیں ان کے ساتھ میں شفقت کا سلوک کریں. سر پہ ہاتھ پھیرنا کیا ہے، ان کے ساتھ محبت، نرمی، رحم کا سلوک کرنا. جب یہ کرے گا تیرا دل نرم ہوگا. تو آدمی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر محتاج لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزارے، بیمار، پریشان حال، غربا، فقرا، یتیموں کے ساتھ وقت گزارے، ان کے دکھ کو دیکھ کر اس کا دل نرم ہوگا، ان کے کام آ کر اس کے دل میں رقت پیدا ہوگی، محتاجی اپنی یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی. تو یہ دل کو نرم کرے گا. اس کو امام الطبرانی نے اور امام البیہقی نے شعبہ الایمان میں روایت کیا، طبرانی نے مکارم الاخلاق میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ پانچ چیزیں ہم نے دیکھی جس سے دل نرم ہوتا ہے. نمبر ایک، دعا کرنا اللہ سے، اور قساوت قلب سے، قسوت قلب سے اللہ کی پناہ مانگنا. نمبر دو، وعظ و نصیحت کی مجلس میں جانا اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو نصیحت کرتے ہیں، آخرت اور اللہ سے جوڑتے ہیں. نمبر تین، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر اس کی کثرت کرنا، اور اسی طرح سے قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ذکر اور نصیحت ہے، اس نصیحت کو پڑھنا اور اس کو سننا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا. نمبر چار، موت کو یاد کرنا اور قبرستان جانا. اور نمبر پانچ، غربا اور فقرا اور محتاج لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور اسی طرح سے ان کے کام آنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا آدمی کے دل کو سختی کی بجائے نرمی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو ساری خیر وجود میں آتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قلوب کی نرمی اور صفائی عنایت فرمائیں، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اچھے اوصاف سے، ظاہر و باطنی اوصاف سے نوازے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.